بدھ 17 جون کی سہروین کے ساتھ مہابھارت سفتر کا سلام. سابق صدر آصف زرداری نے سندھ میں فوج کے کردار پر کڑی تنقید کی تو وزیر اعظم نواز شریف فوج کے دفاع میں کھڑے ہو گئے، مگر تجزیہ کار نے خبردار کیا کہ غلطیوں کا کوئی فائدہ تو اٹھائے گا.
گورننس بھی ضروری ہے، سیاسی جماعتوں کو گورننس پہ توجہ دینی چاہیے، ورنہ کوئی بھی قوت اس سے فائدہ اٹھا سکتی.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کے سابق صدر آصف زرداری کے گزشتہ روز کے بیان پر آج پاکستانی وزیر اعظم اور پاکستان کی وزارت دفاع کی جانب سے شدید تنقید کی گئی ہے. اس بیان کو منفی قرار دیتے ہوئے پاکستانی قیادت کا کہنا ہے کہ جو زبان آصف زرداری نے استعمال کی وہ ایک سابق صدر کو زیب نہیں دیتی. تفصیل بتائیں گے ظفر سید.
وزیر اعظم ہاؤس کے بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ اس نازک مرحلے پر جب دہشت گردی کے خلاف آپریشن جاری ہے، قومی سطح پر اتفاق رائے ضروری ہے. اگر مسلح افواج پر تنقید کی جائے گی تو اس سے ان عناصر کی حوصلہ افزائی ہوگی جو پاکستان کو عدم استحکام کی جانب لے جانا چاہتے ہیں. دوسری جانب وزارت دفاع کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب ہماری فوج بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، آصف زرداری کی جانب سے استعمال کی جانے والی زبان ایک سابق صدر کو زیب نہیں دیتی. انہیں سندھ میں اپنی پارٹی کو مضبوط بنانے اور کراچی میں امن و امان کی بحالی کی جانب توجہ دینی چاہیے.
وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف زرداری کی آج ہونے والی ملاقات التوا کا شکار ہو گئی ہے، اور سرکاری ذرائع اطلاعات کے مطابق اس کی وجہ وزیر اعظم کی مصروفیت ہے. مگر وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ آصف زرداری کے کل کے بیان کے بعد مناسب یہی تھا کہ آج یہ ملاقات ملتوی کی جاتی.
ایک ایسے ماحول میں جو کل کی پریس کانفرنس یا گفتگو کے بعد پیدا ہوا تھا، مناسب یہی ہے کہ یہ ملاقات مؤخر کر دی جائے تاکہ جو دل آزاری کا سبب بنا ہے وہ ختم ہو سکے.
سندھ کے وزیر اعلی سید قائم علی شاہ نے رینجرز کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہیں اور اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کریں. کراچی سے ریاض سہیل.
وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے یہ مشورہ ڈائریکٹر جنرل رینجرز کو تحریر کیے گئے ایک لیٹر میں دیا ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس کے مطابق اس لیٹر کی کاپی وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کو بھی بھیجی گئی ہے. اس خط میں رینجرز کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ رینجرز کو اختیارات انزاد دہشت گردی ایکٹ کے تحت دہشت گردی اور سنگین جرائم کی روک تھام کے لیے دیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ نے خط میں رینجرز کے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور لائنز ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر چھاپوں پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ رینجرز نے یہ چھاپے مار کر اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے آئندہ مالی سال کے لیے 243 ارب روپے سے زیادہ کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے. بجٹ میں کل آمدن کا تخمینہ 217 ارب روپے ہے، جبکہ کل اخراجات کا تخمینہ 243 ارب روپے ہے. بجٹ میں 26 ارب روپے کا خسارہ ظاہر کیا گیا ہے، جو کہ صوبے کی تاریخ میں کسی بھی بجٹ میں سب سے بڑا خسارہ ہے. بجٹ میں ترقیاتی اخراجات کے لیے 54 ارب روپے سے زیادہ مختص کیے گئے ہیں. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کم کرنے کے لیے اعلی سطح پر کوششیں شروع کی ہیں، جبکہ امریکی وزیر خارجہ نے صورتحال پر وزیر اعظم نواز شریف سے ٹیلی فون پر بات کی ہے. مزید سنیے طاہر عمران سے.
واشنگٹن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے فون پر بات کر کے بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر تشویش ظاہر کی ہے. دوسری جانب امریکی دفتر خارجہ کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ امریکہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ اعلی سطح پر رابطے کر رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں کا پورے خطے کے مفادات میں اہم کردار ہے. واضح رہے کہ گزشتہ روز بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے وزیراعظم نواز شریف کو فون کر کے ماہ رمضان کی آمد کی مبارکباد دی تھی اور ساتھ ہی پاکستانی ماہی گیروں کی رہائی کی خبر بھی سنائی تھی.
یورپی یونین نے روس پر لگی پابندیاں مزید 6 مہینے تک بڑھا دی ہیں. کرائمیا سے ماسکو کے الحاق اور مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسندوں کو اس کی جانب سے دی جانے والی مدد پر یہ پابندیاں روس پر 1 سال پہلے لگائی گئی تھیں. خطے میں جاری بحران پر روس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ نے فون پر بات کی ہے. انہوں نے دیہاتوں پر شیلنگ اور شہری انفراسٹرکچر کی تباہی کو فوری طور پر روکنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. جنوبی یمن سے اطلاعات ہیں کہ القاعدہ کے شدت پسندوں نے امریکہ کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں 2 سعودی شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے. القاعدہ کے زیر قبضہ شہر المکلا میں ان دونوں افراد کو عوامی مقام پر گولیاں ماری گئیں. یہ ہلاکتیں القاعدہ کے اس اعتراف کے بعد ہوئی ہیں جس میں انہوں نے اپنے رہنما ناصر الوحیشی کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. عالمی امن سے متعلق ایک سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ برس تشدد، جنگوں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال سے منسلک اخراجات 140 کھرب ڈالر سے زیادہ ہیں. احمد رضا.
رپورٹ کہتی ہے کہ یہ اخراجات اب 14 ٹریلین یعنی 140 خرب ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں اور یہ رقم عالمی مجموعی پیداوار کے 13% سے زیادہ ہے۔ ان خرچوں کا حجم برازیل، کینیڈا، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور اسپین کی مجموعی معیشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس اضافے کی اہم وجوہات خانہ جنگیوں میں اضافے اور ان کے نتیجے میں پناہ گزینوں اور بے گھر لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو قرار دیا گیا ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری ایک سرخی ہے کہ دنیا میں تشدد کی قیمت 140 خرب ڈالر سے زیادہ۔ عالمی امن سے متعلق ایک سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس تشدد، جنگوں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 140 خرب ڈالر خرچ ہوئے۔ اس کی تفصیل بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر حاضر ہے اور ہم پروگرام میں آگے چل کر آپ کو سنوائیں گے، لیکن ہمارا بڑا موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ ملک کی مسلح افواج کو تنقید کا نشانہ بنانے سے ان عناصر کی حوصلہ افزائی ہوگی جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کر کے تعمیر و ترقی کی راہ میں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے فوج کے بارے میں ایک تنقیدی بیان کے بعد کہی ہے۔ ہم اس بارے میں تجزیہ کاروں سے تفصیلی بات کریں گے، لیکن پہلے یہ سنیے کہ سابق صدر کے اس بیان کے بعد وزیر اعظم اور سابق صدر آصف زرداری کے درمیان ایک طے شدہ ملاقات بھی ملتوی کر دی گئی اور آصف زرداری کو بعض وزراء اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے بھی تنقیدی بیانات کا سامنا ہے۔ آصف فاروقی کی رپورٹ۔
سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے بری فوج کی قیادت پر تنقید سے پیدا ہونے والی صورتحال پر اپنے دفتر میں ایک سیاسی مشاورتی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ مسلح افواج کے افسر اور جوان آپریشن ضرب عزم اور قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں اور انہیں پوری قوم کی حمایت حاصل ہے۔ ان حالات میں فوج جیسے اہم ادارے پر تنقید نامناسب ہے۔ وزیراعظم پاکستان کی جانب سے اس بیان کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ متوقع ملاقات کے بعد یہ تنازع حل ہو جائے گا، لیکن اچانک یہ ملاقات ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اطلاعات پرویز رشید نے وزیراعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف زرداری کے درمیان اس ملاقات کے ملتوی ہونے کی وجہ بتاتے کہا کہ سابق صدر کی جانب سے متنازع بیان کے بعد اس ملاقات کا ملتوی ہو جانا ہی بہتر تھا۔ وزیر اطلاعات نے سابق صدر کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے گزشتہ روز جاری کیے گئے بیان کی تلافی کریں۔
بڑے عہدوں پر فائز رہنے والوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، اگر وہ کسی بھی طور پہ اس کا مداوع کریں گے تو یہ پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے بھی اچھی خبر ہوگی۔
وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے بھی مسلح افواج کے دفاع میں بیان جاری کیا گیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ سابق صدر کو ریاستی اداروں پر تنقید کے بجائے صوبہ سندھ میں اپنی حکومت کی کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے۔ آصف علی زرداری نے گزشتہ شام ایک تقریب میں تقریر کرتے ہوئے پاکستان کی فوجی قیادت کو براہ راست تنقید کا نشانہ بناتے کہا،
تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو، اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی۔
سابق صدر آصف علی زرداری نے یہ دھواں دار تقریر کی تو کل شام تھی، لیکن اس کی بازگشت آج بھی سنائی دیتی رہی۔ بحث یہ ہوتی رہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ اتنے غصے میں کیوں تھے اور کس بات سے اس قدر نالا ہوئے کہ فوجی قیادت کے خلاف خاصی سخت زبان استعمال کر گئے۔ اس گتھی کو سلجھایا پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر نے، جنہوں نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے کہا کہ سندھ رینجرز کے سربراہ میجر جنرل بلال اکبر اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں۔
Publicly accusing the provincial government of issues in governance and corruption, کیا یہ اس مینڈیٹ سے تجاوز ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر اس مینڈیٹ سے تجاوز ہے تو مرکزی حکومت نے اس کے بارے میں کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟
फरतुल्ला बाबर का यह भी कहना था कि कौमी एक्शन प्लान के तहत बनने वाली सूबाई एपेक्स कमेटी, जिसमें रेंजर्स और मुसल्ला अफवाज की नुमाइंदगी भी होती है, सूबाई हुकूमत के इख्तियारात कम कर रहे हैं।
प्लान ऐसा तो नहीं है कि एपेक्स कमेटीज के जरिए सूबाई हुकूमतों को गैर मुअस्सर और मुअत्तल किया जा रहा है और वो पावर जो पहले बिहाइंड द स्क्रीन एक्सरसाइज करती थी एस्टेब्लिशमेंट, अब वो पावर थ्रू एपेक्स कमिटीज शायद एस्टेब्लिशमेंट एक्सरसाइज करना चाहती हो।
पीपल्स पार्टी के सेनेटर के इन एतराजात के जवाब में दाखला उमूर के वजीर मुमलिकत बलीगुर रहमान ने कहा कि एपेक्स कमेटी की सरबराही वजीर आला करते हैं, इसलिए इस कमेटी पर एतराज का जवाज नहीं है। उन्होंने ये वजाहत भी की कि विफाकी हुकूमत सूबा सिंध में गवर्नर राज नाफिज करने का इरादा नहीं रखती।
सूबाई हुकूमत की दरखास्त पर रेंजर्स वहां पर गए हुए और सूबाई हुकूमत ने खुद मांगे हुए हैं वो रेंजर्स वहां पर, विफाकी हुकूमत ने जबरदस्ती नहीं भेजे। और ये बात भी जो तासुर एक दिया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता वफाकी हुकूमत कोई एंक्रोच करने की कोशिश कर रही है किसी सूबाई हुकूमत के इख्तियारात पर, तो वो भी बिल्कुल गलत है। लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल तौर पर सूबाई सब्जेक्ट है। अगर एंक्रोच किया जाता तो फिर वहां पर दूसरी ऑप्शन को इस बारे में सोचा जाता, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर सेड अ बिग नो के यहां पर गवर्नर रूल लगाने की बात जब की जा रही थी।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से फौज पर तनकीदी बयान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी की क्यादत और सूबा सिंध की हुकूमत के खिलाफ बदउनवानी के इल्जाम की तहकीकात का मुतालबा किया।
वो पर्दा नशीन कौन है, उनको बेनकाब कौन करेगा, उनका एहतसाब कौन करेगा? सबसे पहले तो मैंने आपको याद होगा दो दिन पहले यही इसी प्लेटफॉर्म से मुतालबा किया था कि हुकूमत उस लिस्ट को पब्लिक करे ताकि लोगों को पता चले कि वो साफ दामन के लोग हैं या उनके हाथ रंगे हुए हैं।
सूबा सिंध में अमन आमा की बहाली के लिए रेंजर्स का ऑपरेशन डेढ़ बरस से जारी है। बाद सियासी तजिया खारों का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के सरबरा आसिफ अली जरदारी के लहजे की तलखी जाहिर करती है कि ये नीम फौजी ऑपरेशन किसी मंतकी नतीजे पर बहुत जल्द पहुंचने वाला है। आसिफ फारूकी, BBC, इस्लामाबाद।
उधर सिंध के वजीर आला सैयद कायम अली शाह ने रेंजर्स को मशवरा दिया है कि वो अपने दायरे इख्तियार में रहे और अपने इख्तियारात से तजावुज न करें। इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बयान के बाद वजीर आला का ये बयान सामने आया है। रियाज सुहेल की रिपोर्ट।
वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने यह मशवरा डायरेक्टर जनरल रेंजर्स को तहरीर किए गए एक लेटर में दिया है। वजीर आला हाउस के मुताबिक इस लेटर की कापी वफाकी वजीर दाखला चौधरी निसार को भी भेजी गई है। इस खत में रेंजर्स को याद दहानी कराई गई है कि रेंजर्स को अख्तियारात इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत दहशतगर्दी और संगीन जराइम की रोकथाम के लिए दिए गए हैं। वजीर आला ने खत में रेंजर्स के बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और लाइन्स एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर छापों पर भी तहफुजात का इजहार किया है और कहा है कि रेंजर्स ने ये छापे मारकर अपने अख्तियारात से तजावज किया है। सैयद कायम अली शाह ने रेंजर्स हुकाम को मशवरा दिया है कि वो अपने दायरा अख्तियार में रहकर काम करें और इस हवाले से रेंजर्स का किरदार नोटिफिकेशन में वाजे है। वाजह है कि रेंजर्स और सिंध हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात उस वक्त खुलकर सामने आए थे जब हालिया छापों से कबल रेंजर्स के DG की जानिब से एक ऐलामिया जारी किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि कराची में सालाना 230 बिलियन रुपए से ज्यादा रकम गैर कानूनी तरीकों से वसूल की जाती है, जिसमें लैंड माफिया, भत्ताखोर, सियासी व मजहबी जमातें, ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग भी शामिल है। रेंजर्स ने इल्जाम आयद किया था कि इसमें एक आला शख्सियत को भी हिस्सा दिया जाता है और इस रकम से निजी लश्कर पाले जाते हैं। मीडिया में रेंजर्स के इल्जाम के चर्चे के बाद वजीर आला सैयद कायम अली शाह ने रिटायर्ड जजों की सरबराही में एक कमेटी भी तशकील दी है। कराची में वजीर आजम की पिछले हफ्ते आमद के मौके पर भी वजीर आला सैयद कायम अली शाह ने इस मामले पर अपने तहफुजात से आगाह किया था, लेकिन वजीर आजम का कोई बयान सामने नहीं आया। पीर को वफा की वजीर दाखिला चौधरी निसार ने DG रेंजर्स के बयान की तौसीक की थी। रियासुएल, BBC, कराची।
और अभी आपने खबरों में सुना कि हुकूमत ने तर्दीद की है कि सिंध में गवर्नर राज का कोई इरादा है, तो क्या कराची में ऐसा कोई तासुर उभर रहा है, और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? इसका सवाल जानने के लिए हमने अब से थोड़ी देर पहले कराची यूनिवर्सिटी में इबलागियात के प्रोफेसर तौसीफ अहमद से बात की।
देखिए, ये मीडिया पे कयास आ रही है, हो रही है कि सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, मगर 18वीं तरमीम के बाद किसी सूबे में गवर्नर राज लगाना खासा मुश्किल काम है। उसके लिए उस सूबे की असेंबली से मंजूरी लेनी होती है और जाहिर है सिंध में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। MKM जो मुखालफत कर रही है وہ بھی گورنر راج کے حق میں نہیں ہے. تو آئینی طور پہ اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے.
تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس قسم کی فضا بن رہی ہے اس میں میڈیا کا زیادہ کردار ہے یا کچھ اور بھی اس میں ایسے حلقے یا کوئی کردار ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے اس قسم کی فضا بنائی جا رہی ہو؟
دیکھیں نہیں, اس کی کچھ اور وجوہات ہیں. سندھ کی حکومت کی بری طرز حکومت, دہشت گردی کی صورتحال, کرپشن کے واقعات انتہا پہ پہنچنے کی وجہ سے سندھ میں خاصی خراب صورتحال ہے. سندھ میں رینجرز آپریشن کر رہی ہے کراچی میں. تو جب گزشتہ دسمبر میں پشاور کے پبلک اسکول پہ حملہ ہوا تو اس کے بعد جو اپیکس کمیٹیاں بنی تھیں ہر صوبے میں, اس میں یہ طے ہوا تھا کہ دہشت گردی کی جو فائنینشیل پائپ لائن ہے انہیں ختم کرنے کے لیے بھی پولیس اور رینجرز آپریشن کرے گی. تو اس کے تحت رینجرز نے اپنا دائرہ کرپشن کی طرف بڑھایا. پھر نیب جو وفاقی ادارہ ہے وہ بھی سندھ میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اس وقت سندھ کے دو وزرا نے سندھ ہائی کورٹ سے ریویو کیا ہے اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے, کیونکہ نیب ان کے خلاف آپریشن کر رہی ہے. گزشتہ ہفتے ڈی جی رینجرز نے جو بریفنگ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 230 ارب روپے کا بٹا وصول کیا جاتا ہے جس میں مختلف سیاسی جماعتیں ملوث ہیں. دوسری طرف رینجرز کا آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف خاصی حد تک بڑا ہوا ہے. تو یہ وہ وجوہات ہیں کہ ایم کیو ایم کے خلاف دہشت گردی کی وجہ سے اور پیپلز پارٹی کے خلاف کرپشن کی وجہ سے جو دباؤ رینجرز کا فوج کا بڑھ رہا ہے, جس کے جواب میں کل زرداری صاحب نے بہت زوردار تقریر کی تھی اور آج ان کی ملاقات میں انہوں نے دعوت کی تھی میاں صاحب کی. تو اس کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے کہ سندھ کی حکومت شاید ہٹائی جا رہی ہے یا اس کے خلاف جو کارروائی ہوئی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی.
تو کیا ایسا نظر آتا ہے کہ وہ دہشت گردی اور دہشت گردی سے متعلقہ جرائم سے نمٹنے کے بجائے اپنی دائرہ کار سے آگے نکل کر اب وہ کرپشن وغیرہ کی بات کر رہے ہیں رینجرز؟
یہ بات بالکل صحیح ہے کہ رینجرز کا فوج جو ہے اس کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے. انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو اس کی فائنینشیل لائن کو کاٹنے کے حوالے سے یہ اختیار حاصل کر لیا کہ وہ اداروں کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور پتہ کریں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ دائرہ بڑھ رہا ہے اور اس دائرہ بڑھنے کا نقصان ہی ہے فوج کو بھی اور سیاسی حکومت کو بھی. اس ملک کے مسئلے کا حل آئین کی بالادستی اور جمہوری نظام میں ہے. فوج کو آئین کی بالادستی کا انہوں نے حلف اٹھایا ہوا, مگر اس کے ساتھ جو نیا فیکٹر آیا گزشتہ 8 سال سے کہ گورننس بھی ضروری ہے, سیاسی جماعتوں کو گورننس پہ توجہ دینی چاہیے ورنہ کوئی بھی قوت اس سے فائدہ اٹھا سکتی.
کراچی یونیورسٹی میں ابلاغیات کے پروفیسر توصیف احمد. حالیہ تنقید اور تنازع کی وجہ کراچی میں رینجرز کی موجودگی بنی ہے, مگر کراچی میں سیکیورٹی کے معاملات پر قابو پانے کے لیے رینجرز کو اکثر طلب کیا جاتا رہا ہے. کیا رینجرز کراچی کے حالات کا مستقل حل ہیں؟ ہم نے بات کی زہا وسیم سے جو یہاں لندن کی یونیورسٹی میں کنگز کالج میں محقق ہیں اور کراچی اربن مینجمنٹ یعنی کراچی اربن سیکیورٹی پر پی ایچ ڈی کر رہی ہیں.
جی دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ رینجرز جو ہیں کراچی میں افیکٹو نہیں رہے ہیں. آبویسلی اگر آپ لوکل سویلین سے بھی بات کریں گے تو کیپنگ سرٹن ٹیررزم انسیڈنٹس کو اگر آپ سائڈ پہ رکھیں تو مانا جاتا ہے جنرلی ان سرٹن پارٹس آف کراچی مانا جاتا ہے کہ تھوڑی بہت اسٹیبلٹی آئی ہے. لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 5-6 مہینے میں کانسٹنٹلی ایوری فیو ویکس کوئی نہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو پھر لوگوں کا پرسپشن جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. اس لیے لانگ ٹرم سولوشن رینجرز کی بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ مطلب ان کی پریزنس ایک چیز ہے لیکن وہ پھر بھی اگر آپ دیکھیں پریکٹیکلی تو رینجرز ایک آؤٹ سائڈ فورس ہیں. وہ جو ہیں وہ کراچی میں بریڈ نہیں ہیں, بورن اینڈ بریڈ نہیں ہیں, ایتھنکلی وہ زیادہ ان ٹیون نہیں ہیں. آل دو میں کریڈٹ ان کو دوں گی کہ انہوں نے کافی ٹائم کافی سال وہاں پہ گزارے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے.
لیکن رینجرز پائیدار حل نہیں ہے کراچی کے مسائل کا.
دیکھیں اگر آپ کہیں بھی کسی بھی شہر کی تھوڑی سی اگر آپ ڈائنامکس کو دیکھیں تو پولیسنگ کو جو ہے وہ جس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے, گروم کیا جاتا ہے, جس محلے سے, نیبرہڈ سے, سینٹر سے पुलिस ऑफिसर एक आता है, एक कम्युनिटी के पहचान जो होती है वो एक पुलिस ऑफिसर से ज्यादा किसी को नहीं हो सकती। अगर आप देखें, अगर आप ह्यूमन इंटेलिजेंस की भी बात करें तो एक पुलिस ऑफिसर से ज्यादा जो है वो कौन हो सकता है, जो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस, एक चेन, जो एक ह्यूमन चेन बनती है कराची में, वो किस तरह से उनसे बेहतर कौन गैदर कर सकता है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो उमर खिताब है उन्होंने सिंगल हैंडेडली जो है सकूरा गोट मैसेकर का जो केस था एक दो महीने पहले, उन्होंने सिंगल हैंडेडली वो क्रैक किया। उसमें रेंजर्स इन्वॉल्व नहीं थे, उसमें सिर्फ आपके उमर खिताब इन्वॉल्व थे। उन्होंने सिर्फ जो है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई कुड बी रॉन्ग, बट उन्होंने प्राइमरीली ह्यूमन इंटेलिजेंस पर रिलाय करके ये केस जो है वो ट्रेस आउट किया। तो मतलब जिस तरह अर्बन सेंटर्स में काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस गैदर होती है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस होते हैं, आपको जो है वो पुलिस को फोरफ्रंट पर रखना है, बिकॉज फॉल बैक जो है आफ्टर रेंजर्स पुल आउट या आर्मी पुल आउट या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स आप किसी शहर में लगा दें, जब आप उनको पुल आउट करेंगे तो जो फॉल बैक होगा वो पुलिस के ऊपर होगा। जो कॉन्सिक्वेंसेज किसी को डील करने होंगे वो पुलिस ने डील करने होंगे। तो आप उनको इक्विप नहीं कर रहे कि लॉन्ग टर्म आपका पर्सपेक्टिव क्या है।
तो अगर जोहा, अगर रेंजर्स के आ जाने से हालात कुछ बेहतर हो जाते हैं तो पुलिसिंग से क्यों नहीं शहर की गवर्नेंस बेहतर हो पाती?
देखें, मतलब ऑब्वियसली मैं यू नो कराची के डायनामिक्स भी अनफॉर्चुनेटली ऐसे हैं कि आप एक जो है एक फोर्स से डील नहीं कर रहे, या आप एक क्रिमिनल ग्रुप से डील नहीं कर रहे, आप सिर्फ क्राइम से डील नहीं कर रहे, यू आर डीलिंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ you know levels of violence and threats in Karachi. मतलब आपकी terrorism भी है, आपका organized crime भी है, आपका unorganized crime या जैसे street crime, petty crimes हैं वो भी हैं जो बड़े शहरों में आम होते हैं, फिर आपका political violence है, sectarian religious elements
हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कराची के इस वक्त जो मसाइल हैं उसके लिए policing की सलाहियत भी बढ़ाई गई है और जो पुलिस के इरारे हैं वो उससे निमट सकते हैं?
मेरा नहीं ख्याल से, जिस तरह एक्चुअली मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे कभी कभार लगता है कि पुलिस को जो है वो काफी साइडलाइन कर दिया गया है, बिकॉज अब पैरामिलिट्री और रेंजर्स के ऊपर रिलायंस इतनी होगी और प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के ऊपर रिलायंस इतनी हो गई है कि पुलिस ऑफिसर को मतलब कॉल करने से पहले आप 10 नेम्स जो हैं वो एम्प्लॉय कर सकते हैं बिफोर यू कॉल अ पुलिस ऑफिसर कोई मसला हो तो, या वो सीपीएलसी हो या रेंजर्स हो या प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी हो। अनफॉर्चुनेटली आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके पास ये पॉलिटिकल विल नहीं थी, मतलब अगर वो चाहते तो पुलिस ऑर्डर 2002 को रिवर्स करके वो दोबारा 1861 सिंध एक्ट ना लगाते, अगर वो चाहते तो पुलिस को इंडिपेंडेंट कर सकते, डीपोलिटिसाइज करते, उनकी जो टॉप लीडरशिप में है वो अपने बंदे नहीं बिठाते, वो इंडिपेंडेंट बंदे बिठाते। मतलब आपने खुद ही देखा है कि हर 3 महीने बाद 2 महीने बाद कोई ना कोई ट्रांसफर हो रहा है। आपने खुद ही अभी रिसेंटली कराची में देखा है कि जब भी कोई डीएसपी अनफॉर्चुनेटली मारे जाते हैं तो आप एसएचओ हटा रहे हैं, आप एएसआर हटा रहे हैं, आप हेड मॉरल्स को डिसमिस कर रहे हैं, उससे आपका क्या फायदा हो रहा है? हाउ आर यू आर फर्दर डिमोरलाइजिंग एंड ऑलरेडी डिमोरलाइज्ड फोर्स। मतलब आप एक अपने 28,000 ऑफिसर्स बिठाए हैं और उनके आई डोंट थिंक उनके पास ये कैपेसिटी या ये विल भी है, क्योंकि पॉलिटिकल विल ही नहीं है। तो वो यही देख रहे हैं कि जो सीनियर लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके पास ये विल नहीं है कि पुलिसिंग को जो आप एक स्ट्रांग करें या बेहतर करें, तो एक आम पुलिस ऑफिसर कैसे संभालेगा?
लेकिन क्या इसका पूरा जिम्मेदार आपको आप पॉलिटिकल विल को करार देंगी कि वो नहीं करना चाह रहे, या कुछ और भी पसे पर्दा इस किस्म के वजूहात हैं जिनकी वजह से पुलिस की इस्तेदाद कार और पुलिस की सलाहियत में उतना इजाफा नहीं हो पा रहा जो वहाँ के मसाइल निमटने के लिए जरूरी है?
देखें, ऑब्वियसली विद इन द फोर्स ऑफ द पुलिस, जो पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कहूंगी कि वो भी थोड़ी स्ट्रक्चरली सर्टेनली वीक है, उनमें करप्शन है, उनमें जो है वो क्या कहते हैं जो टेन्योर्स होते हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते, इतने कॉन्क्रीट नहीं होते, तो उनके अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर वीकनेस है जिनकी रिफॉर्म्स की जरूरत है। बट अगेन, उनको रिफॉर्म करने के लिए यू नीड टू हैव अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल विल इन प्लेस। तो मैं कहूंगी कि आई थिंक इट इज आई मीन उनकी दे कम अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर वो चाहती, अगर पीपीपी ऑनेस्टली चाहती कि सिक्योरिटी सिचुएशन कराची में बेहतर करना, तो उनके पास काफी टाइम था और काफी टाइम से, मतलब आपने बहुत साल हो गए हैं इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को यहाँ कराची में और सिंध में होते हुए। अगर वो चाहते तो वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पे फोकस करते और पुलिसिंग पे फोकस करते, ताकि 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद जब भी उनके दोबारा इलेक्शन जब भी होंगे इंशाल्लाह, तो वो मतलब ये तो कह सकते कि हमने और कुछ नहीं किया लेकिन हमने पुलिसिंग और सिक्योरिटी को बेहतर करा और लोग भी ये देखते कि ठीक है इन लोगों ने और कुछ नहीं करा है लेकिन कम से कम पुलिस फोर्स को स्ट्रॉन्ग करा है और सिर्फ रेंजर्स पे रिलाय तो नहीं करा है। मैं कहूंगी कि रेंजर्स की भी थोड़ी सी गलती है क्योंकि उन्होंने भी मतलब वो जो है ऑपरेशन लीड करते हैं, रेड लीड करते हैं, लेकिन जब बात आती है कि कम्युनिटीज को एड्रेस करना है और मीडिया को एड्रेस करना है तो वो पुलिस को फोरफ्रंट पे रख देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड स्केपगोटिंग कि अगर कोई कल को कुछ भी गलत होता है तो रेंजर्स तो हैं, वो तो वर्किंग इन द शैडोज, दे आर वर्किंग इन द शैडोज, राइट? एड्रेस तो कम्युनिटीज को और गवर्नमेंट्स को और मीडिया को वो तो पुलिस कर रही है। तो आई वुड से कि एक 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 सेक्टर की गलती नहीं है, सारे सेक्टर्स की गलती है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज हाउ इट इज।
कराची की सिक्योरिटी और पुलिसिंग पर बात कर रही थी जुहा वसीम, जो लंदन के एक कॉलेज में एक मुहक्किक हैं और उनका मौजू कराची की पुलिसिंग ही है। कराची के समाजी मामलात पर भी बात होगी एक सोशल साइंटिस्ट से। प्रोग्राम में आगे चलते हैं।
पंजाब में कितनी शिद्दत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है? पंजाब के वजीर दाखला,
पंजाब में तकरीबन 14 हैं और इनके खिलाफ आईएसआई के पास, एमआई के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, जो जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं, तो ये आ जाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहां से डिस्कशन इसकी होती है, जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सरवीन सुना कीजिए।
और अब खेलों की खबरों के साथ अब्दुल रशीद शकूर।
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गोल में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल बारिश की नजर हो गया। तेज बारिश के सबब टॉस भी न हो सका और दोपहर के वक्त अंपायर्स ने मैदान का मुआयना करने के बाद पहले दिन का खेल खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब फैसला किया गया है कि बकिया चारों दिन मैच मुकर्रर वक्त से 15 मिनट पहले शुरू होगा और दूसरे सेशन का वक्त भी 15 मिनट बढ़ा दिया जाएगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें आज ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम में चौथे वनडे में मद्देमुकाबिल हैं। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 से बढ़तरी हासिल है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड शेफील्ड शील्ड के कुछ मैचेस डे नाइट कराने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ इस साल डे नाइट टेस्ट मैच की मेजबानी का भी ख्वाहिशमंद है और उसने इस सिलसिले में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को भी खत लिखा है। मालूम हुआ है कि न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ी डे नाइट टेस्ट मैच के हक में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कोकाबुरा गेंद बनाने वाली कंपनी का कहना है कि गुलाबी गेंद टेस्ट मैच में भी इस्तेमाल के लिए तैयार है। 2009 में एमसीसी ने तजुर्बाती तौर पर गुलाबी गेंद से खेलने की तजवीज पेश की थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में उसका इस्तेमाल हो रहा है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज कल से शुरू हो रही है। सीरीज के तीनों मैचेस मीरपुर में खेले जाएंगे। कनाडा में जारी खवातीन फुटबॉल वर्ल्ड कप में आलमी चैंपियन जापान ने इक्वाडोर को 1 गोल से शिकस्त दे दी। अमरीका ने नाइजीरिया के खिलाफ 1 गोल से कामयाबी हासिल की। पहली मरतबा खवातीन वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली कैमरून की टीम ने स्विट्जरलैंड को 1-1 में 2 गोल से हरा दिया। कोपा अमरीका फुटबॉल में अग्योरो के गोल ने अर्जेंटाइन को दिफाई चैंपियन यूरोगवे के खिलाफ 1-0 से कामयाबी दिला दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग के आने वाले सीजन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। चेल्सी की टीम अपने एजाज के दिफा की पेशकदमी 8 अगस्त को स्वांसी के खिलाफ मैच खेलकर शुरू करेगी। राफेल नडाल को क्वींस क्लब टेनिस टूर्नामेंट के पहले ही राउंड में शिकस्त हो गई। उन्हें यूक्रेन के अलेक्जेंडर डोल्गोपोलोव ने 6-3, 6-7 और 6-4 से हरा दिया।
खेलों की खबरें पेश कर रही थी अब्दुल रशीद शकूर। सैरबीन अभी जारी है और हम आपको बता दें कि प्रोग्राम में आगे चलकर हम आपको सुनवाएंगे कि अमरीका ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तश्वीश जाहिर की है। इसकी तफसील और इस पर तफसीली गुफ्तगु आगे आने को है। यहां पर प्रोग्राम अपने निस्फ को पहुंचा। अब अहम खबरों की 6 सुर्खियां पेश करेंगी नुकबत मलिक।
پاکستان کے سابق صدر آصف زرداری کی جانب سے گزشتہ روز پاکستانی فوج پر تنقید کے بعد آج پاکستانی وزیراعظم اور پاکستان کی وزارت دفاع کی جانب سے ان پر شدید تنقید کی گئی ہے، اور آج وزیراعظم اور سابق صدر زرداری کی ہونے والی ملاقات بھی اسی وجہ سے مؤخر کی گئی ہے۔ سندھ کے وزیر اعلی سید قائم علی شاہ نے رینجرز کو ایک خط میں مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہیں اور اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کریں۔ اس خط کی ایک کاپی وزارت داخلہ کو بھی ارسال کی گئی ہے۔ صوبہ بلوچستان کے آئندہ مالی سال کے لیے 243 ارب روپے سے زیادہ کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کم کرنے کے لیے اعلی سطح پر کوششیں شروع کی ہیں۔ یورپی یونین نے یوکرین میں علیحدگی پسندوں کی مدد کرنے پر روس پر لگائی گئی پابندیوں کی مدت میں 6 مہینے کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات ہزار کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر کئی فیچر بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ایک فیچر کا عنوان ہے طالبان سب راستے کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ تفصیل کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے، اور ہم چلتے ہیں اپنے اسی موضوع پر، یعنی کراچی کی سیکیورٹی اور پولیسنگ پر، جس پر ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں تفصیل سے بات کی ہے۔ تو کیا ان تمام حالات کے ذمہ دار محض سیاستدان ہیں، جیسا کہ رینجرز کے طریقہ کار اور عمل سے ظاہر ہو رہا ہے؟ اس پر ہم نے بات کی حارث گزر سے، جو ایک سوشل سائنٹسٹ ہیں اور کراچی کے مسائل پر تحقیق کر چکے ہیں۔
کراچی کے حالات جو ہیں وہ یہ ایک الفاظ ہیں جن کی آڑ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ عام طور پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کراچی میں امن و امان کے حالات، یا جرائم کے حالات، یا دہشت گردی کے حالات، تو یہ ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، اور پھر سیاسی حالات ہیں کراچی کے۔ تو یقیناً پاکستان میں، کراچی میں یہ حالات جو ہیں تقریباً 80 کی دہائی سے خرابی کی طرف گئے ہیں، یا تبدیلیاں آئی ہیں ان میں، اور ان میں بیشتر وقت ایسا ہے جبکہ یہاں پہ سیاسی حکومت نہیں رہی بلکہ فوجی حکومت رہی ہے، اور جب سیاسی حکومتیں بھی رہی ہیں تو مختلف جماعتوں کی رہی ہیں، صرف کسی ایک جماعت کی نہیں رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم اتنی آسانی سے کسی ایک گوشوارے میں ذمہ داری نہیں ڈال سکتے۔ بہت سارے ادارے ہیں ریاست کے جو کام کرتے ہیں۔ رینجرز بھی مسلسل تقریباً موجود ہیں کراچی میں، تقریباً 20 سال سے، اس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اور جوڈیشری بھی موجود ہے، مختلف ادارے ہیں، احتساب کے وہ ہیں، ٹیکس کے ادارے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے، جو کہ ایک نظام کو چلاتی ہیں مکمل طور پہ، صرف کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں۔
جی،
تو اگر کسی چیز میں کمی ہے، اگر کوئی تاہیاں ہیں، کوئی مسائل ہیں، تو وہ سارے کے سارے لوگ جو کہ اس شہر کو چلا رہے ہیں پچھلے کم سے کم 80 کی دہائی سے، تو وہ ان کا اس میں کوئی نہ کوئی شیئر ضرور بنتا ہوگا، اور یقیناً اس میں سیاستدانوں کا بھی کوئی نہ کوئی عمل ہوگا۔ لیکن یہ کہ سیاستدان جو ہیں وہ اس پوری تاریخ میں ان کا ایک حصہ ہے، شاید بہت بڑا حصہ بھی نہیں ہے۔
اچھا، تو یہ جو آپ نے کہا کہ رینجرز بھی یہاں وقفے وقفے سے آتے رہے ہیں 80 کے بعد، بلکہ 90 کے بعد تو کافی دفعہ، تو یہ جو اس وقت رینجرز نے یہ کہا ہے کہ 230 ارب روپے کی سالانہ بدعنوانی ہوتی ہے، تو رینجرز بھی اس کو روک نہیں پائے ہیں اور یہ ہوتی چلی جا رہی ہے؟
میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ کچھ زیادہ کہہ گئے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہر جو ریاست کا ادارہ ہے اور ہر جو پیشہ ہوتا ہے، میرے خیال میں نظام اسی طرح چلتا ہے کہ سب لوگ اپنے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں، اور اس سے نظام بخوبی چل سکتا ہے۔ اس میں بھی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور اس میں اصلاح کی جا سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید وہ کچھ زیادہ کہہ گئے ہیں، کیونکہ جن چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ براہ راست ان کا جو مینڈیٹ ہے اس میں نہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایف بی آر ہے، فیڈرل بیورو آف ریونیو، ان کا مینڈیٹ ہوگا۔ کچھ جو ہیں وہ ہماری وہ ایجنسیاں جو کہ ایران کی بارڈر سے لے کر کراچی تک جن کی عملداری ہے چیزوں کی آمد و رفت میں، تو ان میں بہت ساری جو ہے وہ وفاقی اور صوبائی ایجنسیاں ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہوگی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ زمین کی خرید و فروخت کے ساتھ ہے، یا زمین کے استعمال کے ساتھ ہے، تو وہ الگ ایجنسیاں ہیں۔ تو اس میں چونکہ بہت ایک بڑی تصویر کھینچی گئی جس پہ تقریباً شہری معیشت کا ہر پہلو شامل تھا، تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے ادارے ہیں اور بہت سارے محکمے ہیں جو کہ اس میں یقیناً انوالو ہوں گے، اگر اس طرح کی کوئی بات درست ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان تمام اداروں کی اپنی اپنی مینڈیٹ ہے اور ان کی اپنی اپنی महारत है उन इलाकों उन चीजों पर। तो यकीनन हम ये सवाल पूछ सकते हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू से कि भाई कितना कराची में वो उस मईशत की के आदाब शुमार कितने हैं जो कि फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के।
लेकिन हारिस साहब, ये जो रेंजर्स का मैंडेट है वो तो यहाँ पर जो दहशतगर्दी है या दहशतगर्दी से वाबस्ता जो जराइम है उनसे निमटना है ना, तो क्या ये जो
उनका मैंडेट जो है
जी।
उनका मैंडेट इससे भी महदूद है। उनका मैंडेट ये है कि वो जो है वो सिविल पावर की असिस्टेंस में है और होम डिपार्टमेंट के की मदद के लिए वो मौजूद है। तो उनका असल मैंडेट तो ये है। अब वो और बहुत सारी चीजों पर तबसरा कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद वो एक तजावुज कर गए हैं अपने जो रोल से और शायद वो उनको नहीं करना चाहिए था और शायद वो ना करें आइंदा। लेकिन ये कि इसमें सिर्फ मतलब रेंजर्स का मसला नहीं आता, ये फिर उन तमाम महकमात की जिम्मेदारी बन जाती है जिन जिन के दायरा कार के बारे में बात की गई है।
ये थे सोशल साइंटिस्ट और मुहक्किक हारिस गज़दर। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में जैसे कि हमने सिक्योरिटी और पुलिसिंग पर बात की, तो इनसे हमने कराची के समाजी मामलात पर तफसीली बात की। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे मौजू की जानिब। अमरीका ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश जाहिर की है और कशीदगी कम करवाने के लिए आला सतह पर कोशिशें शुरू की गई हैं। इस सिलसिले में अमरीकी वजीर खारजा ने इस सूरत हाल पर वजीर आजम नवाज शरीफ से टेलीफोन पर बात की है। वॉशिंगटन स्टूडियो से हमारे साथ हैं हमारे साथी ब्रिजेश उपाध्याय। तो ब्रिजेश, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, कुछ तफसील मिली कि क्या बात हुई है वजीर आजम नवाज शरीफ से?
जी हाँ, मैं पर ये मंगल को ये बातचीत हुई और जो अहम बात वही थी जो सबसे बात निकल कर आई, जो आपने अभी बताया कि भारत पाकिस्तान के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी है उस पर तश्वीश जाहिर की उन्होंने। और कैरी ने बोस्टन से टेलीफोन लाइन पर वाशिंगटन में जो सहाफी हैं उनसे मीडिया बात करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही का पूरे खित्ते की बेहतरी में अहम किरदार है और उन्होंने कहा कि यह निहायत जरूरी है कि दोनों ही मुल्कों की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है और जिससे कुछ लोग अपना असर बढ़ाने की कोशिश में है उसकी वजह से कोई गलत फैसला न हो जाए। और कैरी का जो कहना था उनके लफ्जों में कि ये हमारे लिए काफी तशवीशनाक बात है और इसकी वजह साफ है। कैरी ने कहा कि नवाज शरीफ ने बिल्कुल बेबाक और बगैर लाग लपेट के बात की उनसे और कुछ ही देर पहले उनकी भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात हुई थी। और जॉन कैरी ने कहा कि कोशिश इस बात की हो रही है कि सभी फरीक साथ मिलकर आने वाले दिनों और हफ्तों में तनाव कम करने की कोशिश करें।
तो ये बताइए ब्रिजेश, के भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी उनकी बातचीत हुई, उससे क्या बात निकलकर सामने आई?
नहीं, ये अभी वाज़े नहीं हुआ है कि जॉन केरी की भारत के वजीर आजम से बात हुई या नहीं, क्योंकि ये सवाल मैंने सीधा दफ्तर खारजा के जो तर्जुमान है उनसे भी मैंने ये सवाल किया था कि क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी से भी बात की है। उन्होंने बस ये कहा कि अमरीका भारत के साथ भी आला सतह पर राबते में है जिससे तनाव को कम किया जा सके। और उनका कहना था कि भारत और पाकिस्तान को के अमन अमान जनूबी एशिया के इस्तेहकाम के लिए अहम है और दोनों ही तरफ इसके लिए कोई कोशिश होती है तो अमरीका उसका खैर मकदम करता है। लेकिन साफ तौर से उन्होंने ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी से बात हुई या फिर भारत के महकमाए खारजा में किसी से बात हुई है।
ब्रिजेश, ये बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करवाने के लिए कुछ फाल किरदार यानी कुछ एक्टिव रोल अदा करता नजर आ रहा है?
देखें, मैं बारा गुज़िश्ता दिनों में जो भारत पाकिस्तान के आपसी बयानबाजी में जो तीखापन आया है, खासतौर से जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की बात हुई है, उससे यहां एक बेचैनी बढ़ी है, तश्वीश जाहिर की गई है। जाहिर है कि अमरीका हालात को काबू में लाने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि माहिरीन कह रहे हैं कि ये महज इत्तेफाक नहीं है कि भारत के वजीर आजम पाकिस्तान फोन करें और उसी दिन अमरीका के वजीर खारजा भी पाकिस्तान वजीर आजम को फोन करें। और जो मेरी बात हुई उससे भी ये वाजे था कि अमरीका पुरजोर कोशिश कर रहा है कि हालात को काबू में लाने के लिए। पीर को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपने अपने जौहरी हथियारों की तादाद बढ़ाने में लगे हैं और नए नए मिसाइल डिलीवरी सिस्टम पर काम हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 90 से 110 तक जौहरी वारहेड्स हैं जबकि पाकिस्तान के पास 100 से 120 तक ऐसे वारहेड्स हैं। और ये जो रेस है उस पर अमरीकी थिंक टैंक्स, कांग्रेस और इंतजामिया कई बार तशवीश का इजहार कर चुके हैं और खासतौर سے پاکستان کے جوہری ہتھیار مکمل طور پر محفوظ ہیں یا نہیں اس پر ہمیشہ یہاں سوال اٹھائے جاتے ہیں. تو امریکہ ایسے کسی طرح کے حالات پیدا نہیں ہونے دینا چاہ رہا ہے جہاں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی بات تک بھی ہو, اور ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ بہت زیادہ دخل اندازی کیے بنا ٹیمپریچر کو قابو میں لایا جا سکے.
واشنگٹن سے برجیش اپادھیا آپ کا بہت شکریہ. اور اسی خبر کے تناظر میں ہم نے مزید بات کی پاکستان میں سینئر صحافی امتیاز عالم سے جو جنوبی ایشیائی تعاون تنظیم سارک کے ابلاغ سے متعلق ذیلی ادارے سیفما سے وابستہ ہیں. ہمارا پہلا سوال ان سے یہ تھا کہ اس وقت امریکہ کی جانب سے کشیدگی کم کروانے کی کوشش سے کیا پاکستان کے اندر بھی معاملات میں عسکری دباؤ کم کروانے میں کوئی مدد مل سکے گی؟ امتیاز عالم,
دیکھیے اصل میں عسکری قیادت کا مجھے جو لگتا ہے بظاہر میں میری کوئی ان تک ایکسس نہیں ہے, تو جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا بہت پاکستان کا افغانستان کے ساتھ بہت وہ ہے صورتحال کا جہاں پہ سنگین احساس, اور اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ ہے کہ وہاں گڑبڑ ہو رہی ہے اور انڈیا وہاں کی صورتحال کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے, تو زیادہ سے زیادہ عسکری قیادت یہ کہے گی کہ ان ایشوز کو کہ بھائی جو الزام لگائے جا رہے ہیں ہندوستان پہ کہ بلوچوں کی بلوچ علیحدگی پسندوں کی مدد کر رہا ہے اور یہ کہ طالبان کے کچھ عناصر کو خرید رہا ہے اور یہ کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں وہ ملوث پایا جا رہا ہے, تو اسی طرح کے الزامات بھارت بھی لگاتا رہا ہے کہ کشمیر میں کراس بارڈر ٹیررزم ہوتا رہا ہے, یہ ممبئی کا واقعہ خوفناک ہوا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مرکزی نقطہ شاید بات چیت کا یہ بننے چلا جائے کہ دونوں ملک کے الزامات ایک دوسرے پہ ہیں مداخلت کے اور دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کے, تو دونوں ملک کیوں نہ ایجنڈے پہ اس سوال کو لے آئیں مرکزی سوال کو کہ وہ یہ پراکسی وارز بند کریں اور جھگڑا بند کریں اور
لیکن یہ اسی وقت ہو سکے گا نا امتیاز عالم صاحب جب کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی حکومت دونوں مل کر ایک تو ایک پیج پر ہوں, متفق ہوں اور معاملات کو آگے بڑھائیں, لیکن فی الحال تو پاکستان میں ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی شاید. لیکن میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ مودی سرکار کا جو سخت گیر موقف رہا ہے ان کے اس موقف کی ساتھ اس قسم کے ٹیلی فونوں سے کیا زمینی حقائق میں زمینی صورتحال میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے, کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟
دیکھیے مجھے میرا نہیں خیال کہ فوج یہ کہے گی کہ یہ نہیں ہم بات نہیں کرتے, وہ کہیں گے جی یہ رو کی مداخلت بند کریں, فلاں مداخلت بند کریں, فلاں مداخلت بند کریں, اس لیے بات چیت کی زندگی پہ لایا جائے, اور وہ کہیں گے جی آپ فلاں جگہ یہ کر رہے ہیں, آپ کشمیر میں یہ کر رہے ہیں, تو اگر یہ انڈیا اس پہ تیار ہو جائے کہ یس ہم دہشت گردی کی اور اس مداخلت کی بات کو ڈسکس کرنے کے تیار ہیں, جیسے جی آپ کو یاد ہے کہ شرم الشیخ میں منموہن راضی ہو گئے تھے, تو بات چیت چل بھی سکتی ہے. اور ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہاں پہ یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے جو پاکستان اس وقت واقعی وزیرستان میں اور دوسرے علاقوں میں پاک فوج نے جو دہشت گردی خلاف کاروائیاں کی ہیں اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے, اور یہ کہ اگر وہ توجہ ہٹتی ہے اور
کس کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے, کس کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے
کہ دہشت گردی کے خلاف جو ابھی پچھلے ایک سال سے ضرب عضب چل رہی ہے
جی.
اس سے بھارت توجہ ہٹانا چاہ رہا ہے, یا اگر نہیں بھی چاہ رہا تو طور پہ اس انڈیا پاکستان کی ٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی سے توجہ ہٹ جائے اور پاک بھارت مناقشہ جو ہے اور جھگڑا ہے وہ مرکزی اسٹیج پہ آ جائے, اسٹیج کے مرکز پہ آ جائے. میں سمجھتا ہوں یہ ہو رہا ہے کہ کافی زیادہ اب پاکستان کانفلکٹ جو ہے وہ فضا کو آنا شروع ہو گیا ہے. اس سے پہلے پاکستان میں صرف ایک ہی سوال تھا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان میں کہ دہشت گردی اور مذہبی دہشت گردی کو نشانہ بنانا ہے, اور یہی آئین میں ترمیم بھی کی گئی اس پہ مذہبی جماعتوں نے اعتراض کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کو جو دہشت گردی کا معاملہ ہے یا افغانستان کا جو معاملہ ہے, اب وہاں پہ اگر بھارت اور پاکستان کی پراکسی وار چل پڑی یا جیسے کہ اشارے مل رہے ہیں کہ ہو رہی ہے اس طرح کی,
تو کیا یہ تو اندرونی سطح پر
تو اس سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, خراب ہوں گے, جس کا نقصان سب کو ہوگا, پاکستان افغانستان کے ساتھ متصل ہیں.
پاکستان میں سیفما سے وابستہ سینئر صحافی امتیاز عالم, اور ہمارا موضوع تھا کہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش ظاہر کی ہے اور کشیدگی کو کم کرانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ موضوع ہے ہانگ کانگ کی قانون ساز کونسل سے متعلق، جہاں متنازع آئینی اصلاحات کے پیکج پر بحث شروع کر دی گئی ہے، جس کے تحت ہانگ کانگ کے شہریوں کو پہلی بار ووٹ کے ذریعے ملک کے رہنما کے چناؤ کا حق تو ضرور ملے گا مگر ادھورا۔ کونسل کے ارکان کی رائے بھی اس بارے میں منقسم ہے اور مکمل جمہوریت کے حامی مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے احمد رضا سے۔
ہانگ کانگ کی قانون ساز کونسل کی عمارت کے باہر سینکڑوں لوگ جمع ہیں، جن میں جمہوریت پسند بھی ہیں اور چین کے حامی بھی۔ جمہوریت پسندوں کا نعرہ ہے جعلی جمہوریت مردہ باد۔ ان مظاہرین کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ کونسل کی عمارت کے اندر اور باہر سینکڑوں پولیس والے بھی تعینات ہیں۔ کونسل میں زیر بحث آئینی اصلاحات کا پیکج چین سے آیا ہے اور اس پر رائے شماری بھی اسی ہفتے ہونی ہے۔ بحث کے آغاز سے پہلے ہی اس معاملے پر خاصی لے دے شروع ہو چکی ہے۔ چین ہانگ کانگ والوں کو عام حق رائے دہی دینا چاہتا ہے، مطلب وہ ووٹ کے ذریعے اپنا رہنما منتخب کر سکیں، مگر وہ یہ حق جزوی طور پر دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مجوزہ اصلاحات کے تحت ہانگ کانگ والے صرف انہی امیدواروں میں سے کسی کو اپنا رہنما چن سکتے ہیں جن کی چین نے منظوری دی ہو۔ کونسل سے اپنے خطاب میں شہری حکومت کی نائب رہنما کیری لیم نے ارکان پر زور دیا کہ وہ اس پیکج کی حمایت کریں۔ کہہ رہی ہیں کہ ہانگ کانگ میں جمہوریت کی ترقی، 5 لاکھ لوگوں کے حق رائے دہی اور ہانگ کانگ کے لوگوں کے مجموعی مفادات اور فوائد کی خاطر میں ارکان سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ ہماری تجاویز کے حق میں ووٹ دیں، تاکہ ہمیں اپنے چیف ایگزیکٹو کے انتخاب کے لیے عام حق رائے دہی مل سکے۔ ہانگ کانگ کی شہری حکومت کی نائب رہنما کے الفاظ۔ ادھر چین نے بھی کہا ہے کہ مجوزہ آئینی اصلاحات سے ہانگ کانگ میں استحکام آئے گا اور مستقبل میں ضرورت پڑنے پر اس میں تبدیلیاں بھی کی جا سکتی ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا،
بنیادی قانون اور نیشنل اسٹینڈنگ کمیٹی کا فیصلہ چیف ایگزیکٹو کے انتخاب کے لیے عام حق رائے دہی کا ایک نظام قائم کرتا ہے۔ ہم استحکام کو یقینی بنائیں گے اور ہانگ کانگ کی صورتحال اور سماجی ترقی اور اتفاق رائے کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم آنے والے برسوں میں اسے مزید بہتر بنائیں گے۔ ہمیں امید ہے اور واقعی امید ہے کہ ہانگ کانگ کے 5 لاکھ شہری اس موقع کا پورا فائدہ اٹھائیں گے اور ترقی پسند جمہوریت کو قائم رکھنے کی جانب یہ اہم قدم اٹھائیں گے۔
ہانگ کانگ میں مکمل جمہوریت کے حامی قانون ساز کہتے ہیں کہ اصلاحات کی تجاویز حقیقی جمہوریت کی نمائندگی نہیں کرتی اور وہ بظاہر چینی حکومت کی تنبیہوں کے باوجود اس کے خلاف ووٹ دینے پر تیار نظر آتے ہیں۔ اصلاحات کے اس پیکج کی منظوری کے لیے کونسل کے ارکان کی 2/3 اکثریت کی حمایت درکار ہے۔ اسی دوران ہانگ کانگ میں بم دھماکہ کرنے کے منصوبے کے 6 ملزمان آج ضمانت کے لیے عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ یہ واضح نہیں کہ ان کا ان مظاہروں سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہے تھے احمد رضا۔ برطانیہ کے علاقے بریڈفورڈ کی رہائشی 3 بہنوں کے شوہروں نے اپنی بیویوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے گھروں کو واپس آ جائیں۔ تینوں بہنوں کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ سعودی عرب میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کے بعد اپنے 9 بچوں سمیت شام چلی گئی ہیں، جہاں ان کا بھائی شدت پسندوں میں شامل ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ سنیے سلیم قاضی سے۔
برطانیہ سے سعودی عرب اور پھر وہاں سے شام چلے جانے والی 3 خواتین میں سے 2 کے شوہروں نے ذرائع ابلاغ کے سامنے ایک جذباتی اپیل میں کہا کہ وہ اپنے بچوں کو بے حد یاد کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے اپنی بیویوں سے اپیل کی کہ وہ بچوں کو لے کر فوراً گھر واپس آ جائیں۔ ان میں سے ایک بہن صغرا داؤد کے شوہر اقبال اختر کا کہنا تھا کہ اب ان سے مزید انتظار نہیں ہوتا۔
مجھے آپ سب کی بہت یاد آتی ہے، میں آپ سب سے بے حد پیار کرتا ہوں۔
بریڈفورڈ میں پرورش پا رہے اختر اقبال کے 5 چھوٹے بچے دیگر بچوں کی طرح سکول جاتے تھے اور خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ شام جیسے ملک اور خطرے سے بہت دور تھے، لیکن اب اپنے والد سے بھی وہ بہت دور ہو گئے ہیں۔ ان کے والد اختر اقبال کا کہنا تھا،
میں کانپ رہا ہوں، مجھے آپ سب کی بہت یاد آتی ہے، بہت دن ہو گئے، مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کہاں ہو، بس آپ واپس آ جاؤ، تاکہ ہم معمول کی زندگی بسر کر سکیں.
پلیز کم بیک ہوم.
سغرا کی چھوٹی بہن بھی اپنے دو بچوں کے ساتھ لاپتہ ہیں اور ان بچوں کے والد محمد شعیب بھی دکھ سے نڈھال ہیں. محمد شعیب کا کہنا تھا,
پلیز کم بیک,
مہربانی کر کے واپس آ جاؤ, بچے میرے بغیر نہیں رہ سکتے, وہ مجھے بہت یاد کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی جب میری بیٹی مریم مجھ سے دور گئی تھی تو اس نے بتایا تھا کہ ڈیڈی میں پوری رات آپ کے لیے روتی رہی. وہ 5 اور 7 برس کے چھوٹے بچے ہیں, ہمارا پیارا سا خاندان تھا, مجھے نہیں معلوم کہ اچانک کیا ہو گیا.
یہ 3 خواتین اور ان کے 9 بچے تب سے لاپتہ ہیں جب وہ سعودی عرب عمرے کی غرض سے گئے لیکن واپس برطانیہ آنے کی بجائے ترکی چلے گئے. سغرا داؤد اپنے 5 بچوں کے ساتھ لاپتہ ہیں, ان کی بہن خدیجہ 2 بچوں کے ساتھ اور دوسری بہن زہرا بھی 2 بچوں کے ساتھ لاپتہ ہیں.
یہ رپورٹ پوش کر رہے تھے سلیم قاضی. امریکہ کی شہر نیو یارک میں ایک کالج کے طالب علم کو مبینہ دہشت گرد حملے کرنے کی سازش کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. امریکی حکام کے مطابق اس 20 سالہ نوجوان نے شہر میں بم دھماکے کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. تفصیل نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی اس رپورٹ میں.
نیو یارک کے کوئنز علاقے میں ایروناٹکس کالج کے طالب علم مندر عمر صالح کو پولیس نے اس وقت گرفتار کیا جب وہ صبح 4 بجے اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ شہر کے جارج واشنگٹن برج پر کار سے جا رہا تھا. عدالتی دستاویز میں ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ عمر صالح نے دہشت گرد گروہ داعش یا آئیسس کی حمایت میں نیو یارک شہر میں پریشر کوکر کو بم کی طرح استعمال کر کے دھماکہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. ایف بی آئی کے مطابق جب عمر صالح کو برج پر گرفتار کیا گیا اس وقت ان کا پیچھا کر رہی سرکاری کار کی جانب صالح اور اس کا ساتھی تیزی سے لپکے تھے. گرفتاری کے وقت عمر صالح کے پاس سے ایک چاقو بھی برامد ہوا تھا. ابھی ایف بی آئی نے یہ نہیں بتایا ہے کہ عمر صالح کے ساتھ میں کون شخص تھا, لیکن عدالتی دستاویز میں عمر صالح کے علاوہ 2 اور لوگوں کا ذکر ہے جن پر دہشت گرد حملے کی سازش میں شامل ہونے کا الزام ہے. ایف بی آئی اس سال مارچ مہینے سے ہی عمر صالح پر نظر رکھے ہوئے تھی اور 2 بار صالح کو اسی جارج واشنگٹن برج پر پیدل چلتے ہوئے بھی پایا گیا تھا, جس کے بعد پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دیا گیا تھا. لیکن ایف بی آئی کے مطابق عمر صالح کے کمپیوٹر کی تفتیش کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ بوسٹن بم حملے میں استعمال کیے گئے بم کو بنانے کے طریقے انٹرنیٹ پر سرچ کرتا تھا اور آئیسس سے متعلق دہشت گرد حملوں کی تعریف کرتا تھا, جس میں فرانس میں چارلی ابدو اور ٹیکسس کے گالن شہر میں کیا گیا حملہ بھی شامل ہے. 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے بعد سے اب تک امریکہ میں 50 سے زائد ایسے ہی دہشت گرد حملوں کی سازش کا پردہ فاش کیا جا چکا ہے, اور ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ اب امریکہ کے ہر صوبے میں آئیسس کے حمایتی موجود ہیں اور دہشت گرد حملے کرنے کی سازش کے معاملوں میں لوگوں پر نظر رکھی جا رہی ہے.
نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ آپ نے سنی. عالمی امن سے متعلق ایک سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس تشدد جنگوں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال سے منسلک اخراجات 140 خرب ڈالر سے زیادہ رہے. 2015 کے گلوبل پیس انڈیکس یعنی عالمی سطح پر امن کے اشاریے میں دنیا میں جنگ کے اخراجات میں زبردست اضافے کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے فراز ہاشمی سے.
سن 2015 کے گلوبل پیس انڈیکس یعنی عالمی سطح پر امن کے اشاریے میں دنیا میں جنگ کے اخراجات میں زبردست اضافے کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق یہ اخراجات اب 14 ٹریلین یعنی 140 خرب ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں اور یہ رقم عالمی مجموعی پیداوار کے 13% سے بھی زیادہ ہے. ان اخراجات کا حجم برازیل, کینیڈا, فرانس, جرمنی, برطانیہ اور اسپین کی مجموعی معیشتوں سے بھی زیادہ ہے. اس اضافے کی اہم وجوہات خانہ جنگیوں میں اضافہ اور ان کے نتیجے میں پناہ گزینوں اور بے گھر لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو قرار دیا گیا ہے. آسٹریلیا میں قائم ادارہ انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر خراب عالمی معیشت کی صورتحال میں بہتری کو جاری رکھنا ہے تو جنگ کو کم کرنا انتہائی اہم ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پرامن ہونے کے معاملے میں یوکرین کی جنگ کے باوجود یورپ اپنی تاریخ کی سب سے بلند سطح پر ہے, جبکہ مشرق وسطی تشدد کے سمندر میں ڈوبتا جا رہا ہے. انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کے ایگزیکٹو چیئرمین سٹیو کالیالیا کا کہنا ہے کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متحیر کیا ہے وہ امن کے معاملے میں عدم مساوات ہے. ان کے مطابق اگر ہم سب سے زیادہ پرامن ممالک پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مزید پرامن ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ ممالک زیادہ تر مغربی یورپ میں ہیں اور امن کی تاریخی سطح کے بالکل قریب ہیں۔ اس کی وجہ سے شاید ان ممالک کی تاریخ میں انسانی قتل کی شرح اور فی کس فوجی اخراجات سب سے کم سطح پر ہیں۔ سن 2015 کے پیس انڈیکس کے مطابق آئس لینڈ دنیا کا سب سے پرامن جبکہ شام دنیا میں سب سے زیادہ تشدد کا شکار ملک ہے، جبکہ لیبیا کی پوزیشن میں گزشتہ 10 برس کی نسبت زبردست گراوٹ آئی ہے۔ 162 ممالک کے بارے میں امن کی اس رپورٹ میں جہاں گنی بساؤ، آئیوری کوسٹ، مصر اور بنین میں حالات بہتر ہونے کی بات کی گئی ہے، وہیں مشرق وسطی کو امن کے لحاظ سے سن 2014 کا سب سے متشدد خطہ قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مشرق وسطی کے ممالک میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافے کے اثرات افریقہ کے زیر صحرا خطے کے ممالک پر بھی مرتب ہوئے ہیں، جن میں نائجیریا، کیمرون اور نائجر میں تشدد میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ دونوں خطے امن کے معاملے میں جنوبی ایشیا سے بھی نیچے آ گئے ہیں، جو گزشتہ سال سب سے نیچے تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا میں مسلح جنگ میں ڈرامائی انداز میں اضافہ ہوا اور اس میں مرنے والوں کی تعداد 3.5 گنا بڑھی ہے۔ گلوبل پیس انڈیکس کے مطابق سن 2010 میں ہلاکتوں کی تعداد 49,000 تھی، جو کہ سن 2014 میں بڑھ کر 1,80,000 ہو گئی۔ گزشتہ سال دہشت گردی کے واقعات میں مرنے والوں کی تعداد میں 9% کا اضافہ ہوا ہے اور ایک اندازے کے مطابق یہ تقریباً 20,000 ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا کی 1% آبادی یا تو پناہ گزین ہے یا پھر اندرون ملک در بدر ہے، اور یہ سن 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ بڑی سطح پر ہے، جبکہ اس تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پناہ گزینوں اور درون ملک بے گھر ہونے والے افراد پر سن 2008 میں آنے والے اخراجات میں 276% اضافہ ہوا ہے اور یہ 12,80,000 ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔
رپورٹ پیش کر رہے تھے فراز ہاشمی، اور اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ رپورٹ BBC Urdu.com پر موجود ہے۔ چلتے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان میں، جہاں آئندہ مالی سال کے لیے صوبے کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ بجٹ کا کل حجم 243 ارب روپے سے زائد ہے، جبکہ اس میں 26 ارب روپے کا خسارہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بجٹ بلوچستان کے مشیر برائے خزانہ میر خالد خان لانگو نے پیش کیا۔ بجٹ میں مجموعی آمدن کا تخمینہ 217 ارب روپے ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے غیر ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 189 ارب روپے لگایا گیا ہے، جبکہ ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 54 ارب روپے سے زائد ہے۔ اس طرح بلوچستان کو آئندہ مالی سال کے دوران 26 ارب روپے سے زائد کے خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ یہاں کی تاریخ میں سب سے بڑا خسارہ ہے۔ بجٹ میں امن امان کے قیام کے لیے 22 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال کے مقابلے میں 26% زیادہ ہے۔ تعلیم کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 28 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مشیر خزانہ کا کہنا تھا کہ بجٹ میں سماجی شعبوں میں تعلیم کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔
حکومت بلوچستان نے 5 سالہ بلوچستان ایجوکیشن سیکٹر پلان مرتب کیا ہے، جس کے تحت نئے اسکولوں کا قیام، موجودہ اسکولوں کی اپ گریڈیشن اور ECE کلاسز کا اجرا کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے نقل کے رجحان کا خاتمہ جیسی مہم کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے تعلیمی نظام پر نہایت مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔
میر خالد خان لانگو نے کہا کہ صحت کے شعبے کی جانب بھی خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اس شعبے کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 15 ارب 48 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 1 ارب روپے زیادہ ہے۔
صوبائی حکومت آنے والے مالی سال 15-16 میں ہیلتھ انشورنس پروگرام شروع کرے گی، جس پر 2 ارب 40 کروڑ کی لاگت آئے گی۔
بے روزگاری بلوچستان کا ایک اہم مسئلہ ہے، یہاں بے روزگاری میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، لیکن سرکاری شعبے میں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صرف 5,000 نئی آسامیاں رکھی گئی ہیں۔ سرکاری ملازمین کے تنخواہوں اور مراعات میں وفاقی بجٹ کے مطابق اضافہ کیا گیا ہے۔ محمد کاظم، BBC کوئٹہ۔
اور آخر میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت BBC Urdu.com پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبریں کیا ہیں۔ پہلی جو خبر جو بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہے، فوج کی حمایت نے بیان، زرداری سے ملاقات سے انکار۔ دوسری خبر یہ ہے کہ اپنے دائرہ اختیار میں رہے ہیں، ڈی جی رینجرز کو وزیر اعلیٰ نے ایک خط ارسال کیا ہے۔ اور یہ خبر بھی بہت پڑھی جا رہی ہے کہ چڑیا گھر سے بھاگنے والے شیر نے ایک آدمی کو ہلاک کر ڈالا۔ سربین اس کے ساتھ ہی اختتام کو پہنچا۔ سربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے رابن شروڈر نے، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ رہے عامر صدیق۔ ماہ بارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ نخبت ملے.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے سابق صدر آصف زرداری کی طرف سے فوج پر کی جانے والی تنقید کو منفی قدم قرار دیتے ہوئے ان سے ملاقات کرنے سے معذرت کر لی ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے آئندہ مالی سال کے لیے 243 ارب روپے سے زیادہ کا بجٹ پیش کیا گیا ہے جس میں 26 ارب روپے کا خسارہ ظاہر کیا گیا ہے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کم کرنے کے لیے اعلی سطح پر کوششیں شروع کی ہیں. یورپی یونین نے یوکرین میں علیحدگی پسندوں کی مدد کرنے پر روس پر لگائی گئی پابندیوں کی مدت میں 6 مہینے کا اضافہ کر دیا ہے. عالمی امن سے متعلق ایک سالانہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس تشدد، جنگوں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال سے منسلک اخراجات 140 خرب ڈالر سے زیادہ رہے ہیں. جنوبی یمن سے اطلاعات ہیں کہ القاعدہ کے شدت پسندوں نے امریکہ کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں 2 سعودی شہریوں کو ہلاک کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.